کی روشنی میں گفتگو کو اختتام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ان شاء اللہ. الأشقياء قل له لا تأخذه سنة ولا نوم. یہ کمرہ صفات سلبیہ سے متعلق بحث کا دروازہ کھول دیا. پھر بات یہاں سے آگے بڑھ گئی کہ آخر صفات سے متعلق بحث ہی کیوں کی جائے. بات پھر وہاں تک پہنچی کہ ذات ہی کی جستجو کیوں کی جائے. خود اپنی ذات کا قائل ذات کی جستجو سے ممکن کیوں ہے؟ ہم سب اپنی اپنی ذات کو دفاعی ہیں. اور ذرا سا اگر غور کریں کہ یہ ذات، یہ ہم، یہ میں، یہ اس چیز کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں. اس ذات کو اگر آپ غور سے دیکھیں، اپنی ذات کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کی ذات کو کیا کوئی ثبات حاصل ہے؟ یہ دلیل مقرر عرض کی جاتی ہے، مسلسل عرض کی جاتی ہے، لیکن یہ دلیل کبھی فرسودہ ہونے والی نہیں ہے. آپ سب اپنی اپنی انا، اپنی اپنی خودی، اپنی اپنی ذات کے نشے میں سرشار ہیں. کوئی بات کہ جب خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا اور پھر خدا بننے کا خواب دیکھنے لگتا ہے انسان. اگر آپ اپنی ذات پر غور کریں، ہم اپنی ذات پر غور کریں، اور اس ذات پر غور کے ساتھ ساتھ کائنات پر غور کریں تو ایک دلیل مشترک ہے، چاہے کسی چیز کا بھی مطالعہ کریں. علماء بھی فرمائیں بیٹھ میں آج کے اور اگر علماء کا سایہ افراد علماء کے برقرار رکھے اور افراد علماء کو بھی اپنی خاص حفظ امان میں رکھے. یہ ذات حادث ہے، قدیم تو نہیں ہے، آپ ہمیشہ سے نہیں ہے. اس وقت کوئی انسان ایسا ہے پورے قرآن عظیم عرضی پر جو ہمیشہ سے ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی انسان، کوئی حیوان، جب اس پتھر ایسا کوئی پہاڑ ایسا جو ہمیشہ سے ہے، ہمالیہ ہمیشہ سے ہے. علم جغرافیہ کی ماہرین سے پوچھئے تو وہ ہمالیہ کی تخلیق کی تھیوری بیان کر دیں گے کہ یہ کیسے وجود میں آیا. پہلے نہیں تھا، پھر وجود میں آیا. اچھا سمندر کیا سب ہمیشہ سے ہیں؟ سمندر بھی ہمیشہ سے نہیں ہے. یہ زمین ہمیشہ سے تو ہوگی، ارے یہ زمین بھی ہمیشہ سے نہیں. چاند جو زمین کو روشن کرتا ہے رات کی تاریکی میں، یہ تو ہمیشہ سے ہوگا، یہ بھی نہیں ہے ہمیشہ سے. ارے آپ کی عمر ہی کتنی ہے کہ آپ کہہ جانے ہمیشہ سے؟ ان کی خود عمر کیا زمین کی عمر سے زیادہ ہے؟ آپ کی عمر زمین کی عمر سے تو زیادہ ہے نہیں، اور گردن ہلا ہلا کے اور زبان سے بھی کہے گا کہ ہرگز نہیں، زمین ہمیشہ سے نہیں ہے، چاند ہمیشہ سے نہیں ہے. اچھا یہ کیسے سمجھ میں آیا کہ چاند ہمیشہ سے نہیں ہے، زمین ہمیشہ سے نہیں ہے؟ سورج تو ہمیشہ سے ہوگا. کہتے ہیں انہوں نے سورج بھی ہمیشہ سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کاسمالوجی کا مطالعہ، اس کاسموس کا مطالعہ، اس کائنات کا مطالعہ مشرق سے مغرب تک جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے، جو کچھ ہمیں نگاہوں سے نظر آتا ہے اس سب کے متعلق پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ جو چیز ہمیشہ سے نہیں آئے اور پھر ہو جائے تو اس کے ہو جانے کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں حدوث۔ مولانا آپ اس سے آسان کر کے تو نہیں سمجھا سکتا، اس کے حدوث حادث ہونا، پہلے نہیں تھی یہ چیز بعد میں ہو گئی، اسی ہو جانے کو کہتے ہیں حدوث۔ جو چیز ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں حادث، جو چیز اس کو حدوث عطا کرے اور حادث کرے، وجود عطا کرے، اسے کہتے ہیں خالق۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، آپ اس پر بھی غور کر لیجئے کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں یہ تو سب مان لیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں جن کا نام میں اکثر لے لیتا ہوں، اسٹیفن ہائنبرگ، اسٹیفن ہاکنگ اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سبھی کے تمام، وہ غالباً اسٹیفن ہائنبرگ کی کتاب ہے فرسٹ 3 منٹس۔ کائنات جب بنی ہے تو شروع کے 3 منٹ میں کیا ہوا؟ شروع کے یعنی کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہ برسوں پہلے کی کتاب ہے۔ ہمارے جوان جو اہل مطالعہ ہیں وہ کب کے پڑھ چکے ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے دیکھیے اسی لیے ہم مولویوں کی تقریر نہیں سنتے، یہ 50 برس پرانی بات ہو رہا ہے۔ کئی برس پرانی کتاب ہے، انہیں نوبل پرائز ملے گئے بھی کئی برس ہو گئے، لیکن میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک کتاب اور آئی فرسٹ 3 منٹس، یہ جو 3 منٹ ابتدائی تھے اس میں کیا ہوا، یہ خود بتاتا ہے کہ کہیں آپ ابتدا کے قائل ہیں۔ ہمیں اور کسی چیز سے حرج نہیں، آپ ابتدا کے بھی قائل ہیں اور اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ابتدا کے 3 منٹ میں تغیر ہوا تیزی کے ساتھ، اسی نہ ہونے کے بعد ہونے کو ہم کہتے ہیں حضور، اور یہ مسلسل ہوتے رہنے کو کہتے ہیں تغیر، اور یہ تغیر ابتدا کا، اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس پورے کائنات کے مادے کی اگر ماہیت پر غور کیا جائے اور تمام حرکات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے تھے تو نہیں، یہ تو یقینی ہے، ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں ہیں۔ سورج ہمیشہ رہے گا؟ نہیں۔ زمین ہمیشہ رہے گی؟ نہیں۔ چاند ہمیشہ رہے گا؟ نہیں۔ اب ایک ایک سوال کرتا رہا ہوں بچوں کی طرح اور آپ نہیں نہیں کرتے رہے۔ گردی رہے گا ہمیشہ؟ نہیں۔ مشتری رہے گا ہمیشہ؟ نہیں۔ زورا رہے گا ہمیشہ؟ نہیں۔ سوریا رہے گا ہمیشہ؟ نہیں۔ آپ کہتے رہے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ نہیں تھا اور کچھ نہیں رہ جائے گا، ہم نہیں تھے اور ہم نہیں رہ جائیں گے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہم نے خود سے اپنے کو وجود نہیں بخشا اور ہم خود سے اپنے کو فنا بھی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کون ہے، کون سی طاقت ہے، کون سی قوت ہے، کون سی تدبیر ہے جو ہمیں نیست سے ہست اور ہست سے نیست کر رہی ہے؟ سوال یہ بھی ہے جستجو ذہن بشری میں بیدار ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر یہ جستجو بیدار نہ ہو تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ذہن انسانی نہیں ہو سکتا۔ اہل دین، ہم اہل لا الہ الا اللہ، ہم اپنے کو مجبور پاتے ہیں, آپ نہیں مجبور. تو یہ کس لیے بگ بینگ تھیوری کی تحقیق پر ریسرچ کر رہے ہیں اور کتنے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ کیا جستجو ہے آپ کو؟ آپ کو کیوں یہ جستجو ہے کہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ میٹر انرجی میں تبدیل ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ انرجی میٹر میں تبدیل ہوئی یا نہیں, ہو سکتی ہے یا نہیں, انرجی سے میٹر وجود میں آ سکتا ہے یا نہیں. اگر آپ حضرات کو جو اہل علم ہے, اہل اطلاع ہے, انہیں اطلاع ہوگی کہ کچھ عرصے قبل یہ تجربہ کامیاب ہو گیا کہ انرجی سے میٹر وجود میں آ گیا. ابھی جا کر تحقیق کیجیے گا, یہ انرجی سے میٹر وجود میں آ گیا, اس کا اعلان کیا, اعتراف کیا, اور اس کے بعد دوسرے دن سے لہجہ دھیما پڑ گیا. لہجہ دھیما کیوں پڑ گیا؟ کہا اس کے بارے میں زیادہ گفتگو نہ کرو. کہا کیوں؟ گفتگو کرو گے تو جو لوگ اللہ کے قائل ہیں وہ قوی ہو جائیں گے. زیادہ گزارش نہیں کر سکتا میں تو, جسے کہیے بحث نہیں کرتا ہوں, بحث کرنے کے لیے شوشے چھوڑ دیتا ہوں. سوالات کھڑے کر دیتا ہے کہ نہیں. اسٹوڈینٹس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ ریسرچ کے پوائنٹس, ٹپس. چلیے ڈھونڈیے, پھر کوشش کیجیے, مطالعہ کیجیے. سوالات ہم نے کھڑے کر دیے آپ کے سامنے, دیکھیے, ریسرچ کیجیے. امپیریل کالج لندن کی ویب سائٹ پہ جائیے, دیکھیے کہ وہ اس ریسرچ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. انرجی میٹر میں کنورٹ ہوئی یا نہیں؟ ساؤنڈ ایک انرجی ہے, میں مثال دے رہا ہوں ابھی. ساؤنڈ ایک انرجی ہے, ہم جب کچھ بولتے ہیں تو یہ انرجی ہے. کاف اور نون ایک, دو حرف ہیں, دو آوازیں ہیں. کن ساؤنڈ ہے, ایک انرجی ہے. کن کہنے کے نتیجے میں کچھ بن سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ایک جگہ کہیں یہ ثابت ہو گیا کہ انرجی میٹر میں کنورٹ ہو سکتی ہے, تو کن کہنے سے کچھ تو بن ہی سکتا ہوگا. یہ ابھی صرف تقریب ذہن کے لیے ہے, یہ صرف بچوں کے سمجھانے کے لیے. اور وہ کن جو حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہ ساؤنڈ انرجی تھوڑی ہے. مشکل یہ ہے, وہ کاف اور نون یہ دو اسوار تھوڑی ہیں. اور تو بھائی علماء بہتر سے, یہ تو تقریب ذہن کے لیے ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. किसी चीज के हो जाने को समझाने के लिए उसने किसी को अपनी जबान बनाया,
مذہب پر ہیں اور بلا سبب بلا تحقیق
بلا عذر محمد عربي صلى الله عليه وسلم.
سنتے رہتے ہیں اور دہراتے رہتے ہیں من عرف نفسہ
وقد عرف ربه، جو اپنے نفس کو پہچان لے، جو اپنے نفس کو پہچان لے، گویا اس نے رب کو پہچان لیا. یہ فکر سب کو یاد ہوگا، بہت کوٹ ہوتا ہے. اس فقرے کی، صرف اس فقرے کی تفسیر، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. میں اپنے طالب علمی کے زمانے کا ایک تجربہ ذکر کرنے پہ مجبور ہوں. وہ میں جب پڑھ رہا تھا اور حضرت علامہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے محضر میں بھی حاضر ہوتا رہتا تھا، تو میں نے ایک مرتبہ اس کی تشریح لکھنا شروع کی اپنے طور پر، اور 12 طریقے سے میں نے شرح لکھی. 12 بالکل الگ الگ تقریر، 12 استدلال. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، 12 مختلف طریقوں سے. اور ایک دن پھر وہ چیز پیدا ہوئی جو وسوسے کا نتیجہ ہوتی ہے، کہ کیا کہنا میرا، سبحان اللہ. میں نے اس چھوٹے سے جملے کی 12 طریقے سے تشریح لکھی، سوچا ہی تھا، میں دل میں سوچا. اس دن جو درس میں گیا تھے، مسجد فاطمیہ سے نکل کے پھر ان کے ساتھ ساتھ دامن تھامے ہوئے ان کے گھر تک پہنچا، گھر کے اندر داخل ہوا، بیٹھ گیا، کچھ کہا نہیں تھا میں نے. ایسے علماء ربانی جزائے خیر عطا فرمائے، سب کے خیر، وہ بیمار ہیں، پروردگار انہیں صحت کاملہ. کوئی گفتگو نہیں ہوئی، درس سے آیا ان کے سامنے، ان کے ساتھ ساتھ بیٹھ گیا، مسکرائے اور کہا کہ اب وہ تو محاورے ہی ہیں کہ وہ بزرگ کی چھوٹے کو کہتے ہیں تو آبائے کہتے ہیں، آبائے نہ رہے. یہ جو چترا ہے نا مولا کا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، میں نے اس کی 90 سے زیادہ شرحیں لکھی.
ایک اہل تقویٰ، ایک اہل معرفت، ایک عارف،
میں ایک مربی بغیر کہے ہوئے دل کی حالت سمجھ لیتا ہے اور علاج کر دیتا ہے, تو کس مکتب میں یہ تربیت پا کر اس منزل پہ پہنچا ہے, اس محمد کی کیا چھا ہوگی؟
طبیعت وافات کیجیے گا, خود خود کو دار کیجیے گا.
कैसे पैदा कीजिएगा डॉक्टर? होमवर्क लेके जाइए, जाके डिक्शनरी में देखिएगा सेनतुन के मानी क्या, नौम के मानी क्या, लोगवी मानी क्या, सेनतुन और नौम में माहियत में क्या फर्क, हकीकत में क्या फर्क, क्यों इस जुमले में दोनों चीजें जमा की गई, ला ताखुदुहु सेनतुन वला नौम क्यों कहा गया। और ये एक आम ताबीर है जो सब समझ सकते हैं, इससे इल्मी मतालिब कितने मुस्तंबत हो सकते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं कि इस एक फकरे से तमाम सिफात सलबिया की बहस जुड़ी हुई है, या इस जामे मतन में जिसे आयतुल कुर्सी कहते हैं, इसमें सिफात सुबूतिया और सिफात सलबिया और सिफात जातिया और सिफात फेलिया की सारी बहसें सिमट आई हैं। इसे खुद जाकर मुताला करके जस्तजू करके और नतायज हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। सिफात सलबिया की बहस इतनी अहम है कि बाज उलमा ने तमाम सिफात सुबूतिया को भी सिफात सलबिया के अंदाज में पेश किया है। जो इल्मे कलाम पढ़ते हैं वो जानते हैं, मैं बस इशारा करके आगे बढ़ रहा हूं। और देखिए कि कैसे कैसे नजरिए वजूद में आए और हकीकत में क्या है। एक सलावत पढ़ लीजिए, जिसने समंदर बना दिए,
वो क्या चीज हो सकती है जहां हिमालय भी जाके गायब हो जाए, समंदर भी गायब हो जाए।
अच्छा, क्या साइंसदान सवाल आप पे गौर नहीं कर रहे? ये ब्लैक होल की थ्योरी कहां से आ गई? ये बिग बैंग की थ्योरी कहां से आ गई? सर है ना, आप अपने अंदाज से सोच रहे हैं, हम अपने अंदाज से सोच रहे हैं, हम आपकी बातों पे गौर करें, आप हमारी बातों पे भी गौर कीजिए। ये गौर करने के बाद देखिए दिल मुतमइन किसकी बात पर होता है। इत्मीनान कल्ब किस बात से हासिल होता है? कुरान ने जो कहा है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, देखो अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमइन हो जाते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट है, इस पर भी तजर्बा करके देखिए। जिक्र खुदा करके तो देखिए आप मुतमइन होते हैं या नहीं होते हैं। जिक्र खुदा कीजिए और सिफात खुदा की जस्तजू कीजिए। बहरहाल बहस लंबी है और जिस कदर चाह रहा हूं कि वो मुंतकिल कर सकूं, लेकिन इस्तिलाहें बीच में आ जाती हैं। ये जो सात सिफतें सुबूतिया और सात सिफतें सलबिया बयान हुई हैं किताबों में इल्म कलाम की, इनमें ये बहस है कि कौन सी सिफतें क्या रिश्ता रखती हैं जात आपसे, आया ये ऐन जात है या जायद बर जात है। ये ऐन जात और जायद बर जात की बहस क्या है? मसलन यहां जितने हजरात उलमा हैं, दानिश्वर में अर्ज कर चुका, जितने भी उलमा हैं, जितने भी दानिश्वर हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, ये माँ के पेट से जब पैदा हुए थे तो साइंटिस्ट पैदा हुए थे, आलिमी पैदा हुए थे, दानिश्वर पैदा हुए थे? नहीं, कोई नहीं, तब जाहिल पैदा हुए। बाद में इन्होंने इल्म हासिल किया, तो जात थी, इल्म नहीं था। फिर वो इल्म उस जात में पैदा हो गया, आ गया, जात इल्म से मुत्तसिफ हो गई, जात सिफत इल्म से मुत्तसिफ हो गई। अच्छा, अब बाज लोग पढ़ लिख तो लेते हैं मगर उन्हें गुलबारी और तहम्मुल और कुव्वत बर्दाश्त नहीं पैदा हो पाती, तो मालूम है कि इल्म की सिफत तो है लेकिन हिल्म की सिफत नहीं है। उसके मुकाबले में बाद हजरात वो होते हैं कि जिनमें बुरबारी और हिल्म की सिफत भी पैदा हो जाती है। तो मालूम है कि दो सिफतें अलग अलग हैं बिल्कुल हमारे लिए। ये जरूरी नहीं कि जहाँ इल्म आ जाए वहाँ हिल्म भी आ ही जाए, तो इल्म अलग एक सिफत है, हिल्म अलग एक सिफत है। अगर बाद हजरात इल्म हासिल कर लेते हैं, समझ लेते हैं बात अच्छी तरह, उनसे कहिए अब समझाइए, समझा नहीं सकते। यूनिवर्सिटीज में जो एजुकेशन फैकल्टीज होती हैं, ये इनका काम क्या है? इनका काम यह है कि हर सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वालों की ट्रेनिंग और तरबियत का इंतजाम करें। वह आपने अंग्रेजी पढ़ ली, लैंग्वेज पढ़ ली आपने, शेक्सपियर को घोल के पी लिया आपने, अपने स्टूडेंट्स को घोल के पिलाएंगे कैसे? साइंस पढ़ ली आपने, पढ़ाएंगे कैसे? मैथमेटिक्स पढ़ ली आपने, पढ़ाएंगे कैसे? सोशल साइंसेस और प्योर साइंसेस, तमाम हर हर सब्जेक्ट से मुतालिक ये कि पढ़ लिया आपने, पढ़ाएंगे कैसे? मालूम है इन्हीं से मुतालिक बात, मगर एक सिफत है इल्म का हासिल करना और एक सिफत है इल्म का अता करना। तो एक सिफत पाई जाती है लेकिन दूसरी सिफत नहीं पाई जाती, तो उसकी तरबियत की जाती है। तो हमारी जात में कुछ सिफत नहीं थी, कोई सिफत नहीं थी, फिर एक एक करके एक एक सिफत पैदा हुई, और जैसे पैदा होती है वैसे ही एक एक करके फिर माशाल्लाह रुखसत भी हो जाती है। दलील क्या है रुखसत होने की? इल्मी दलील जो कुछ भी हो है, जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनसे पूछिए आप रिटायर क्यों किए गए? तनख्वाह आपको मिल रही थी, रोजी रोटी से जुड़े हुए थे आप, अब क्या हुआ? तो कहेंगे साहब ये तस्लीम करते हैं कि बूढ़ा होता है जब इंसान, तो उसकी कुव्वतें जायद होने लगती हैं। ये एक निजाम है कि वमन मुअम्मिर हो नुनकिस हो फिल खल, ذات تھی کوئی صفت نہیں تھی, اس کے بعد علم آیا اور پھر دھیرے دھیرے سب وہ نسیان داری ہونے لگا, بھولنے لگے. پہلے قوتیں برداشت تھی اور جیسے جیسے بڑھاپا آنے لگا تو چڑچڑا مزاج ہو گیا, ذرا ذرا سی بات پہ غصہ آنے لگا ممبر پہ بھی اور زیر ممبر بھی, اب برداشت نہیں رہے. اسی طرح اور بہت سی صفتیں انسان میں نہیں تھیں اور پھر پیدا ہوئیں اور پھر نہیں. تو کیا وہ ذات, وہ حقیقت, وہ شے جو اس پوری کائنات سے متعلق علت العلل اور کاز آف دی کازز کی حیثیت رکھتی ہے, کوئی شے تو ہوگی, اس کے اوصاف کیا ہیں؟ اس میں اوصاف ذاتی ہیں یا وہ بھی کہیں سے آئے؟ اب یہاں پر علم کلام کی کتابیں لے کے گا, بعض حضرات کہتے ہیں قدماء ثمانیہ کے قائل ہیں, یعنی آٹھ قدیم چیزیں, ایک نہیں آٹھ قدیم چیزیں, اور اس عقیدے کو اشاعرہ کی بنیادی کتابوں میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ آٹھ قدیم چیزیں, ایک تو ذات ہے اور سات صفتیں, اور وہ صفتیں ذات کے ساتھ متصف ہیں, ذات ان صفتوں کے ساتھ متصف ہے. تو آٹھ قدیم چیزیں, ہم تو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں, ایک ہی قدیم ذات کے قائل ہیں. اب جو لوگ ایک اور مطلب ہے اس کے مقابلے میں, بس پہلے سنا رہا ہوں آپ کو, وہ مطلب کیا کہتا ہے, یعنی ایک ذات قدیم ہے اور وہ تھی اور اپنی ہی طرح قیاس کرتے ہیں کہ پہلے ذات تھی مگر اس میں حیات نہیں تھی, ذات تھی علم نہیں تھا, ذات تھی قدرت نہیں تھی, بعد میں اس ذات میں یہ صفتیں پیدا ہوتی چلی گئیں, کرامیاں کی یہ تھیوری ہے. جو لوگ صفت کو عین ذات مانتے ہیں وہاں بھی اختلافات ہیں, ایک ہی مطلب نہیں ہے, یعنی ذات اور صفت کا رشتہ عجیب و غریب انداز سے تسلیم کیا جاتا ہے. علامہ صدوق, شیخ صدوق, شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ اللہ عالم ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ انہ سبحانہ وتعالی لیس بجاہل, وہ عالم ہے اس کے معنی ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے, یعنی عالم ہے یہ ہوگی صفت ثبوتیہ, کہتے ہیں اس کی حقیقت یہ کہ وہ جاہل نہیں ہے, یعنی اصل میں صفت سلبیہ کی بات آ جاتی ہے. اللہ قادر ہے, یعنی اس کے معنی ہے کہ انہ لیس بعاجز, عاجز نہ ہونا, عاجز نہیں ہے, تو عاجز نہ ہونا ایک سلبی بیان ہے نا. آپ نے دیکھا کہ صفات سلبیہ کی بحث کہاں تک پہنچی. اچھا ظاہر ہے کہ ہم اس سے متفق نہیں ہیں اور بہت سے حضرات اس سے متفق نہیں ہیں, لیکن ایک مکتب فکری ہے, ایک بات انہوں نے بھی یہ کہی کہ صفات ثبوتیہ یعنی اللہ حی ہے, انہ حی یعنی انہ لیس بمیت, وہ حی ہے یعنی میت نہیں ہے. تو اب عجیب و غریب فہرست تیار ہوگی صفات سلبیہ کی, لیس بمیت, لیس بجاہل, لیس بعاجز وغیرہ وغیرہ. اس وقت جو صفات سلبیہ کی فہرست عام زیادہ مشہور ہے, متفق علیہ کچھ نہیں ہے, زیادہ مشہور ہے, وہ یہ فہرست شروع ہوتی ہے کہ وہ جسم نہیں رکھتا, اس کی ذات میں ترکیب نہیں ہے, مرکب نہیں ہے, وہ مکان نہیں رکھتا, وہ حلول نہیں کرتا, وہ کسی شے سے متحد نہیں ہوتا, وہ محل حوادث نہیں ہے, وہ مرئی نہیں ہے, وہ دکھائی نہیں دے سکتا اس چشم سر سے, آنکھوں سے دکھائی, اس آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتا. یہ ایک فہرست, اس میں سے ہر صفت پر بحث ہے. آپ جانتے ہیں کہ نو تقریروں میں یہ سب بحثیں سمٹ آئیں, میں تو گن ذہن طالب علم ہوں, کبھی کبھی ایک لفظ پہ اٹکا رہ جاتا ہوں, اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں کسی نتیجے تک اور کسی بحث کو اس کی ہر خان پہ آخر تک نہیں پہنچا سکتا ہوں, نہ پہنچانا چاہتا ہوں. میں تو صرف چاہتا ہوں کہ طبیعتیں ایسی زرخیز ہو جائیں, جستجو ایسی بیدار ہو جائے, ایسی چوٹ لگے آپ کے دل پر, گیا تھا میں ان کی مجلس میں, انہوں نے ایسی بات کہی کہ سمجھ میں نہیں آئی, کیسے نہیں سمجھ میں آئی,
کیسے نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ جستجو بیدار رکھیے، تحقیق کرنا. اب ظاہر فہرست میں نے بیان کر دی اور وقت تمام ہو گیا، لیکن ہر صفت سے متعلق بحث موجود ہے اور ہر بحث کے دلائل موجود ہیں. وہ باتیں اب ایک بات درج کر دوں آج، ایک بات بحثیت مسلمان پہلے ذہن میں رکھ لیجیے، پھر ساری جستجو کو جاری رکھیے، تو انشاءاللہ کوئی ضرر اور نقصان نہیں ہوگا. ایمان اس بات پہ رکھیے کہ پروردگار کی ان تمام صفتوں کو میں صفت ذات مانتا ہوں جس نے خود اس اب بیان کی ہے کہ وہ صفتیں اس کی ذات میں ہیں. میں ہر اس چیز سے اس کی ذات کو منزہ مانتا ہوں جس جن جن چیزوں سے اس نے خود اپنے آپ کو منزہ قرار دیا. خدا صاحب جو چیز پروردگار کہے یہ صفت مجھ میں ہے، کہیے یہ صفت حق میں ہے. جو وہ فرما دے کہ یہ صفت مجھ میں نہیں ہے، آپ اس صفت کے متعلق ہرگز کسی کی بات نہ مانیں کہ یہ صفت اس میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوصاف کی بحث قرآن مجید میں بہت تفصیل سے فرمائی ہے. صرف بعض آیتیں ایسی ہیں جو کسی حد تک عام ذہنوں کے لیے مشکل ہیں، لیکن وہ بھی ان مشکلوں کو حل کرنے کے لیے بھی حق نے مشکل کشا پیدا کی ہے. مشکل آیتیں ہیں لیکن ان مشکلوں کو حل کرنے کے لیے مشکل کشا بھی اللہ نے بنائے. اب یہیں پر بعض حضرات بگڑ جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، دیکھیے شرک کرنے لگے اور بدعت کرنے لگے اور مشکل کشا کی باتیں کرنے لگے. مگر آپ نہیں کہتے کہ جس اللہ نے بیماری دی ہے اسی نے شفا بھی دی ہے، جو بیماری دیتا ہے وہی دوائیں بھی اس نے خلق کی ہیں. دوائیں اللہ نے خلق کی ہیں نا، تو ایسے ہی مشکل باتیں بھی اس نے نازل فرمائی ہیں اور ان مشکل کو حل کرنے والی ہستیاں بھی اس نے. جو لوگ وسیلے کے منکر ہیں، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات گرامی کو بھی وسیلے کے طور پر اپنے اور اللہ کے درمیان نہیں رکھنا چاہتے، ان سے سوال یہ کہ اللہ قادر مطلق ہے نا، اللہ قادر مطلق ہے، اس نے کیوں نہیں ہر انسان کے اوپر ایک کتاب نازل رکھی؟ مسلمانوں سے اس بات ہر ایک کے اوپر ایک کتاب نازل ہو جاتی ہے، اور اگر صرف کتاب کافی ہے تو ہر ایک پر نازل نہ کرتا، خانہ کعبہ کی چھت ہی پر ایک روشنی ہوتی، بے پناہ روشنی زمین سے آسمان تک. حضرت جبرائیل نازل ہوتے ایک بڑے سے نورانی رحل پر، ایک نورانی کتاب اور کعبے کی چھت پہ رکھ کے اعلان کرتے، انسانوں تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے کتاب نازل کی ہے، میں یہ کتاب تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب تم سب آ کر اس کا مطالعہ کرنا، اور یہ اعلان کر کے چلے جاتے. تو کیا ہو جائے، یہ ممکن تھا کہ نہیں؟ جبرائیل اترتے تھے نہیں اترتے تھے؟ اترتے تھے. تو جناب موسیٰ پہ لوح نازل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی. تو خانہ کعبہ کی چھت پر ایک نورانی، جنت کے نورانی رحل پر یہ کتاب کیوں نہیں اللہ نے نازل فرمائی؟ قلب پیغمبر پہ کیوں نازل ہوئی؟ اور کعبے میں کتاب تو نازل نہیں ہوئی مگر کتاب کا بیان کرنے والا ہوا.
لیکن خانہ کعبہ کے جوف میں، بطن کعبہ میں، جوف کعبہ میں وہ پیدا ہوا جسے مدینۃ العلم میں باب مدینۃ العلم قرار دیا، وہ پیدا ہوا کہ جس نے خانہ کعبہ سے نکلنے کے بعد پھر انسانوں کی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے، مشکل کشائی کے لیے بار بار اعلان کیا، سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو مجھ سے، پوچھ لو جو چاہے پوچھو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ معمولی واقعہ ہے یا کیا یہ ایسی روایت ہے جو صرف حضرت علی کے چاہنے والوں نے نقل کیا ہو؟ اس کے ساتھ روایت ہی نہیں، درایت بھی وابستہ ہے۔ معلوم ہے کیسی درایت ہے، کیا غضب کی درایت ہے، کیا قیامت کی درایت ہے۔ ایک تو حضرت علی کے دوست اور دشمن سب نے کہا کہ علی سلونی سلونی کہتے تھے، اور پھر ہمیں ایسی درایت نظر آئی کہ بعض حضرات نے حضرت علی کی نقل میں خود سلونی سلونی کہہ کے رسوائی کمائی۔ ایسی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ اب تک جو صحیح سندوں کے ساتھ ہم تک روایت پہنچی ہے وہ یا خود محمد عربی خاتم النبی رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر میں فرمایا سلونی، رسول نے کہا جو چاہو پوچھ لو، روایتیں یا نفس رسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ فرمایا سلونی سلونی، اور ایک مرتبہ نہیں، ہمارے استاد گرامی قدر مرحوم و مقبول عارف بزرگوار آیت اللہ سید محمد حسین حسینی تہرانی، انہوں نے 15 جلدوں میں کتاب لکھی ہے امام شناسی۔ اس کتاب میں ایک جلد میں انہوں نے تقریباً 14 روایتیں نقل کی ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دو مرتبہ نہیں، 14 مختلف مواقع پر اعلان کیا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، اور ہر مرتبہ کچھ سوال کرنے والوں نے سوال کیا اور آپ نے ہر سائل کا جواب دیا۔ یا پھر اس کے بعد اگر کوئی پیدا ہوا کہ جس نے سلونی کہا تو وہ صرف حضرت امام ابو عبداللہ جعفر صالح علیہ السلام۔ یہ 3 واقعے تاریخ میں موجود ہیں۔ امام جعفر صالح علیہ السلام نے بھی سلونی سلونی فرمایا ہے، اور بے پناہ لوگوں نے سوال کی اور آپ نے جواب عطا فرمائے، اور یہ 3 مثالیں کافی ہیں اس حقیقت کو ماننے کے لیے اور باور کرنے کے لیے کہ یہ جو 14 معصومین کا سلسلہ ہے، یہ جو 12 اماموں کا سلسلہ ہے، جو اہل بیت مصطفیٰ سے 12 امام ہیں، ان میں سے ہر ایک صاحب منبر سلونی تھا۔ صرف اظہار کے مواقع جسے ملے ملے، جسے نہیں ملے نہیں ملے، ورنہ ان میں سے ہر ایک اس اعلان کا مکمل طور پر استحقاق رکھتا ہے۔ تو جتنے بھی مشکل مقامات ہیں قرآن مجید میں اسماء و صفات کی بحث میں، اسے ائمہ افعال سے کسب فیض کر کے حل کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ ایک جملہ اور ایک بہت مشہور عالم و دانشور کا نقل کر کے آگے بڑھ جاؤں، مولانا ابوالکلام آزاد، ایک بہت مشہور نام ہے اردو ادب میں بھی اور برصغیر کی تاریخ اور سیاست میں بھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر بھی بہت مشہور و معروف ہے، ترجمان القرآن، اور آپ کی یہ کتاب ہے تذکرہ، اس میں امام احمد ابن حنبل کا بہت تفصیل سے تذکرہ لکھا گیا ہے، اور انہوں نے اپنے خاندان کے بزرگوں کا تذکرہ لکھا ہے۔ اس کتاب تذکرہ میں اردو ادب کے طالب علموں کے لیے ان کی کتاب غبار خاطر تو بہت ہی مشہور ہے، اور جو صحابی ہیں جرنلسٹ ہیں انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ پرچہ الہلال البلاء کس قدر شہرت رکھتا تھا اور اس نے ایک انقلاب برپا کیا ہے اردو صحافتی میں نہیں بلکہ بر صغیر کی تاریخ میں. مولانا ابوالکلام آزاد کو میں دل سے چاہتا ہوں اور اس لیے ممبر پر یہ دو تین چار جملے میں نے ان کے لیے کہے. آپ جانتے ہیں کہ ممبر پر غیر معصوموں کا تذکرہ مجھ سے بہت مشکل ہے. جو بس ایک اقتباس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں, اس کتاب تذکرہ میں انہوں نے لکھا ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ خدا کی قسم قیام قیامت تک, میں خلاصہ مضمون عرض کر رہا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے تذکرہ میں, قیامت تک ملحدوں کی طرف سے, مشرکوں کی طرف سے, خدا بیزاروں کی طرف سے, کافروں کی طرف سے جتنے بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں ان سب کا جواب اہل بیت کے ان دو اماموں نے پہلے ہی دے دیا ہے. انہوں نے ہر اٹھنے والے سوال کا جواب دے دیا, یعنی ان کی حدیثوں میں, ان کے ارشادات میں, ان کے خطبات میں, ان کے مواعظ میں, ان کے فقروں میں, کلمات قصار میں, ہر اٹھنے والے سوال کا جواب مل جائے گا. میں نیت کر رہا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا. تو جتنے بھی سوالات ہیں اس کے جواب آپ کو مل سکتے ہیں, جو مشکلات قرآنیاں ہیں ان کا جواب آپ کو مل سکتا ہے, چاہے وہ صفات ثبوتیہ کی بحث ہو, صفات سلبیہ کی بحث ہو. اب میں گفتگو کا دامن سمیٹ رہا ہوں. ایک بحث جو رویت سے متعلق ہے, صفات سلبیہ کی آخری صفت کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں. ائمہ اہل بیت نے یہ فیصلہ کیا کہ چشم سر سے نہیں دیکھا جا سکتا, آنکھوں سے, ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا, لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا. بس میری طاقت ساتھ چھوڑ رہی ہے تو میں آہستہ آہستہ جملہ ادا کرتا ہوں اور اس کا ثبوت بھی فراہم کرتا ہوں. خود وہ مشہور مکالمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیے کہ جب کسی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا, یا امیر المومنین ارائیت ربک, کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کہا وہی حق وائے ہو تجھ پر, میں ایسے معبود کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. عظیم ہے, اتنا عمیق ہے, اتنا رفیع الشان ہے کہ ہمیشہ یہ مکالمہ دہرایا جائے مگر اس کی لذت اور اس کی تاثیر میں فرق نہیں. کون ہے یہ بندہ خدا جو کہتا ہے کہ بارے میں تجھ پر میں تو ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو, جسے دیکھا نہ ہو. پھر تشریح خود فرماتی یہاں مگر وہ چشم سر سے نظر نہیں آتا, چشم عقل سے, چشم قلب سے, چشم باطن سے, چشم دل سے نظر آتا. اور آپ کے اس طرح کے بیانات ایک سے زائد مقامات پر, اور پھر اس سے بڑھ کر, اس سے بڑھ کر, اس سے بھی زیادہ نسبتاً مشہور آپ کا جو ارشاد ہے, کیا آپ نے فرمایا کہ لو کشف الغطاء فاسبقت الیقین, لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا مرتبہ، جناب عباس کا شجاعانہ مرتبہ، جناب عباس کی شجاعت، جناب عباس کا علم، جناب عباس کی فقاہت، جناب عباس کی بصیرت، جناب عباس کا عرفان، یہ سب ابواب میں غور کرنے سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن محرم کی مجلسیں اور وقت کی محدودیت، بس آپ سے کیا عرض کریں، حضرت کے بچپن کے واقعات میں یہ ہے کہ مولا امیر المومنین نے اپنے اس بچے کو زانوں پہ بٹھایا اور کہا بیٹا کہیے ایک، جناب عباس نے کہا ایک، کہا بیٹا کہیے دو، کہا بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا اب اس سے دو کیا. جب امیر المومنین اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، سب کے ہاتھ امام حسن کے ہاتھ ہیں، عباس کے ہاتھ کو حسین کے ہاتھ. یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں. آپ کو دادے شجاعت دینے کے مواقع بھی ملے ہیں خود میدان کربلا میں. جناب عباس نے اپنی شجاعت کا اظہار کئی مرتبہ کرنا ہے، اب وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے میں بیان کر سکوں، کئی مرتبہ اپنی شجاعت کا اظہار کرنا ہے. اور آپ کی وفا کے اظہار کے لیے بس ایک ہی واقعہ کافی ہے، حوالے کے طور پر شمر نعیم جب آیا ہے اور اس نے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ پیش کیا. عباس حسین کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تمہارے لیے امان نامہ لے کر آئے. آپ سب واقف ہیں ان تمام واقعات سے. جناب عباس نے کیا تڑپ کر جواب دیا ہے، وہ شقی لعنت ہو تجھ پر بھی اور تیرے امان نامے پر بھی. اور واقعات کا میں کیا بیان کروں، بس شب عاشور کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور بس، اس سے زیادہ اب طاقت نہیں رہ گئی. شب عاشور بی بی زینب اپنے خیمے سے نکلی اور بھائی کے خیمے تک آ رہی تھی. بھائی کے خیمے میں آئی تو دیکھا کہ بھائی تنہا بیٹھے تھے. شب عاشور کا ایک وقفہ ہے، شب عاشور کا ایک شب دیکھا آقا حسین تنہا بیٹھے اور قرآن کی تلاوت. بی بی نے بھائی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا اور ذرا چند قدم آگے بڑھی تو دیکھا کہ تمام جوانان بنی ہاشم عباس کے خیمے میں جمع ہیں اور عباس تقریر کر رہے ہیں. تقریر کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو ہمارا تعلق بنی ہاشم سے ہے، ہمارا تعلق اپنے امام وقت کے خاندان اور قبیلے سے ہے، ہمارے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اب جو صبح نمودار ہوگی یہ قربانیوں کی صبح ہے. اندازہ ہے مائیں تو تربیت کر ہی رہی تھی، عباس فرمانے کل قربانیوں کا دن ہے، اصحاب بھی ہیں، مگر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں سے پہلے خود قربان ہو جائیں. کیا کیفیت ہوئی ہوگی اسے کوئی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ بی بی چند قدم اور آگے بڑھی تو ایک خیمے سے اور آواز آ رہی ہے. غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ یہ حبیب ابن مظاہر کی آواز ہے.
تحقیق اتنے بظاہر تمام اصحاب و انصار کو اپنے خیمے میں جمع کر کے تقریر کر رہے ہیں, دیکھو کل امام وقت پر مصیبت کی گھڑی آنے والی ہے, دیکھو ہم اپنے فرائض سے کوتاہی نہ کریں, ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ آقا اور آقا کے قربے کے کسی فرد تک ایک تیر بھی سالم نہ پہنچنے نہ پائے, ہم پہلے قربان ہو جائیں پھر بنی ہاشم کی باری آئے. بی بی جناب زینب نے یہ جملے سنے اور اس کے بعد پلٹ کے عجب کیفیت کے ساتھ آ رہی تھی, عجب کیفیت کے ساتھ آ رہی تھی, اتنی دیر میں آقا نے مصحف بند کیا, خیمے سے برآمد ہوئے تو بھائی اور بہن کا آمنا سامنا ہو گیا.
Thank you.
کہ شبیہ لے کے تب پر عمل ہوتے ہیں جب خلیل امامہ اتار لیتا ہے. امام نے جناب عباس کی وصیت پہ عمل لیا, لاشا تو لے کر نہیں آئے, تیر نکالا, دوسری آنکھ میں جو لہو تھا اسے اپنے دامن عباس سے پار کیا. عباس نے کن نگاہوں سے بھائی کو دیکھا,